الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب اعتکاف کا ملے گا. دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا. مثلا مادری زبان میں کہہ لیا جبکہ دل میں یہ نیت ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی اور کھانا پینا سامنے آ گیا افطار آ گیا سامنے تو نہیں کر سکتے, پہلے نیت کر لیں. اب چاہیں تو کھا پی لیں افطار کر لیں. البتہ کھانے پینے کے لیے اگر نیت کیے تو ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا, اس لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور درود شریف پڑھ لیں. چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, ذکر کر لیں, تلاوت کر لیں, مکرو وقت نیت ہو نفلے پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ عبادت کر کے چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1443 ہجری کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ماہ رمضان شریف کی آج چوتھی رات کی نسبت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 رسالہ زیاد درود و سلام سے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے, اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہٹتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
آپ کا نام؟
میرا نام ظہیر اقبال اتاری.
آپ کہاں سے تشریف لائے؟
میں اٹک سے آیا ہوں.
محمد شفیق اتاری کے بی کے ضلع مانسہرا سے حاضر ہوئے. الحمدللہ وہاں سے 25 اسلامی بھائی ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں.
محمد عاصم اتاری شہداد پور سے آئے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
جی میرا نام محمد ابوبکر اتاری پنجاب فیصل آباد چک جمرہ سے آیا ہوں.
محمد عرفان میں فیٹل بی ایریا بلاک 19 ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
محمد طارق جوید اتاری میں جی پاک پتن شریف سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
میں نارتھ کراچی یو پی سے آیا ہوں پورا ایک ماہ کے لیے.
محمد عارف انصاری ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے.
الحمدللہ یہاں کی جو تربیت ہے یہاں حلقے میں جو سلسلہ ہے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ مدینہ مدینہ سحری اور افطاری کا جو امیر سنت کے ساتھ صحبت ملتی ہے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. کاش ہم ساری زندگی یہاں فیضان مدینہ میں گزاریں, مرشد کا فیض مرشد کا قرب پاتے رہیں, تو یہی ہے یہاں علم دین سیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کو ملے گی, سب سے بڑی یہ سعادت ہے. پھر اس کے بعد امیر رسول کا فیضان, نیک لوگوں کی صحبت, الحمدللہ سیکھنے سکھانے کے حلقے مدنی حلقوں میں سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک مدنی قاعدہ اور اس کے بعد فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. یہاں امیر رسول کے ساتھ آج سہسائری کی مزہ آ گیا, مدینہ مدینہ ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا.
ماشاءاللہ میں مدنی کاف علی میں پہلے گیا ہوں, وہاں سے میرا ذہن بنا پھر یہاں پہ آ گیا ہوں. تو پہلے داڑھی بھی نہیں تھی, اب ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے. اب میں یہاں پہ کورس کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اعتکاف کے بعد. اور ابھی مطلب کہ امیر السنت کی باتیں سنی, بڑا اچھا لگا مجھے. امیر السنت مطلب جو سمجھاتے ہیں وہ انداز ان کا بڑا اچھا مطلب پسند آتا ہے.
آج کے مدنی مذاکرے میں کیا سیکھا آپ نے؟
بہت کچھ سیکھا مدنی مذاکرے میں. مدنی امیر علیہ سنت کے مدنی پھول کی برسات ہوتی رہتی ہے, اس کی اپنی بات ہے. لیکن کل جو نگران شورا نے مدینہ کی, مدینہ مدینہ ہو گیا, یہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ مدینہ کی یاد میں تڑپا کر رکھ دیتی ہے.
جو کبھی میں نے سر پہ ٹوپی نہیں سجائی تھی, آج امامہ سجوا دیا. امیر اہل سنت کی یہ خاصیت ہے, اور ان کا ایک دفعہ جو دیدار کر لے وہ عاشقان رسول ہو جاتا ہے. جو سکون یہاں پہ ہے نا وہ کہیں نہیں ملا. دل چاہتا ہے پورے سال یہیں رہوں.
الحمدللہ میں نے پیر و مرشد کے ساتھ سحری بھی کی ہے, افطاری بھی کی ہے, اور ان کے ساتھ مدنی مذاکرہ بھی بیٹھ کے سنا ہے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول نوجوانوں کی زندگی سنوار رہا ہے. اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو آج ہم نوجوان بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے. یہ پیر صاحب کا فیض جاری ہے کہ جو نوجوانوں کی زندگی سنوار رہا
ہے. آج ہم نے بابا جی سے سیکھا ہے کہ ہمارے اپنے نسلوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے, ہمیں اپنے نسلوں کو کیسے دین کی طرف لے کے جانا ہے.
یہاں کچھ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. نمازیں بھی ہماری اچھی ہو گئی ہیں, اور دوسرے بھی مسئلے مسائل جو ہیں نہیں آتے تھے وہ ہم نے سیکھے ہیں یہاں پر.
عبدالرحمٰن اتاری, میں نوت ناظم آباد کراچی سے, 30 دن کے اعتکاف کرنی.
تو آپ کا اعتکاف کا ذہن کس نے بنایا؟
میں نے اپنی بچی سے پوچھا, میں نے بولا میں جاؤں اعتکاف میں اللہ اللہ پڑھنے, تو میری بچی نے چھوٹی سی نے بولا, 2 سال کی بچی بولتی ہے, ہاں جاؤ پاپا اللہ اللہ پڑھنے. بس میں آ گیا اعتکاف میں, میرے پیر و مرشد کا کرم تھا, میں یہاں آ گیا. بس بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو میں نہیں سیکھتا تھا وہاں پہ. بہت غفلت میں زندگی گزاری, بس سدھرنے کے نہیں آئے ہوں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ. انشاءاللہ اب اچھے طریقے سے نماز بھی صحیح پڑھی جا رہی ہے, 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ نیک بن کے جاؤں گا میں. بہت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات, اللہ ان تاثرات پر استقامت نصیب فرمائے. دل کے جذبات اگر ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے, اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. آئیے ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں, اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ, اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا, اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
حیدرآباد سے محمد اشرف اتاری, سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان پر جو ذرات, چاول کے دانے, روٹی کے ٹکڑے, سالن کے بوٹی کے ٹکڑے جو گرے ہوتے ہیں, اب ان کو کس طرح ان کی ترکیب بنائی جائے؟ کہ عموماً ہوتا یہ کہ دسترخوان بھی ڈسٹ بین میں جھاڑ دیا جاتا ہے, یا پھر کچن کے بیسن میں جو برتن دھوئے جاتے ہیں تو ان برتنوں سے بھی چائے کی پتی اور بریانی بچے ہوئے جو چپکی ہوئی ہوتی ہے کھرچن اس کے ذرات وہ بھی دھلنے کے بعد اسی بیسن کے راستے نالی کی طرف جاتے ہیں. تو اب یہ اس طرح کا سارا معاملہ کس طرح ہم کر پائیں کہ رزق کی بے ادبی بھی نہ ہو اور ہم گناہ سے بچ جائیں؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت سے نواز دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جو گرے ہوئے دانے ہیں نا یہ واقعی پھینک دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ برتن میں ادھورا جو کھانا چھوڑتے ہیں وہ بھی شاید پھینک دیا جاتا ہوگا، پتیلے میں بچا وہ بھی پھینک دیا ہو، شوربا تو وہ بھی بہا دیا، تو بڑی بے قدری ہے. اس طرح یہ کہ غذاؤں کو پھینک دینا جو قابل استعمال ہے یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر یہ بچے ہوئے دانے وغیرہ چڑیوں کو کھلا دیے، کبوتروں کو کھلا دیے، روٹی یا ٹکڑے بچ گئے تو بکریوں کو کھلا دیے، گایوں کو کھلا دیے، تو یوں جائز ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جانور کھاتے بھی ہے کہ نہیں. اب بریانی گائے جا رہی ہے، بچی بھی بریانی رکھ دی اور بھاگ گئے بوٹیاں وہاں، یہ بوٹی تھوڑی کھائی ہے، بوٹی دیتی ہے، کھاتی نہیں ہے گائے. بہرحال یہ کہ کسی کے پیٹ میں جائے، بلی کھا لے روٹی، بلی کو کھلا دیں دانے، مرغی کو کھلا دیں روٹی، گائے کو کھلا دیں، یہ تھوڑی ترکیب بنانی پڑے گی آپ کو، ورنہ پھر یہ صحیح بات ہے کہ اپنے پیٹ میں ڈال لیں، اپنے پیٹ میں ڈالنے کے اپنے فضائل ہیں. فیضان سنت جلد اول آداب طعام پیج نمبر نیچے سے 262 اوپر سے 87 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے. زبردست محدث حضرت سیدنا عتبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا، نے انوائٹ کیا. کھانے کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت محدث عتبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ چن چن کر کھانے لگے. مامون نے حیرت سے کہا، اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں. دراصل بات یہ کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سے پاک بیان فرمائی، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی یعنی غربت سے بے خوف ہو جائے گا. میں اسی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر مامون الرشید بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا، تو وہ 1000 دینار 1000 سونے کے سکے رومال میں باندھ کر لایا. مامون نے یہ ساری رقم حضرت سیدنا عتبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی. حضرت سیدنا عتبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی کہ اتنی ساری رقم میں غربت دور ہوتی ہے نا، اس کی غربت دور ہو گئی اگر تھی تو، تو یہ کہ برکت ظاہر ہوئی. بہرحال یہ کہ جو کھانے کے دانے وغیرہ گر جاتے ہیں یہ بھی اٹھا لینے چاہیے، کھانے کے برتن میں جو کھانے کا حصہ جو بھی اجزاء لگے ہوتے ہیں شوربا وغیرہ، تو یہ سب چاٹنا چاہیے. آج کل چاٹنا، ہاں چاٹنا چاہیے، حدیث شریف میں کہ جو کھانے کے برتن کو چاٹ لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، چاٹ لیتا ہے، تو وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. حضرت نبی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 14 حدیث نمبر 3271۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے، اے اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حوالہ کنز العمال جلد 15 پیج نمبر 111 حدیث پاک نمبر 40822۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، سنا ہوا یعنی آلودہ جس پہ کھانا وغیرہ لگا ہوا ہو برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے۔ برتن چاٹنے کی حکمتیں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں، برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء یعنی کھانے کے حصے، چاول ہے آدھا چاول ہے تو شوربہ ہے تو پیاز لگی ہوئی ہے پکی ہوئی، تو اس طرح کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں گندگیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا۔ گردے کے برتن چاٹنے میں کئی حکمتیں ہیں، اس کا تو وہ حساب لگایا گیا ہے، وہ حساب تو مجھے نہیں یاد ہے، لیکن اتنا دنیا میں کھانا پھینکا جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے سارے اعداد و شمار آئے تھے، مطلب وہ سمجھو ہزاروں لاکھوں کا پیٹ روزانہ بھر جائے، اتنا پھینک دیا جاتا ہے۔ روٹیوں کے تھپے میں نے پھینکے ہوئے دیکھے، اسلامی ملک میں دیکھے، وہ کچرا کنڈی میں یا تو ڈال دیتے ہیں یا وہ لٹکا دیتے ہیں کچرا کنڈی وہاں۔ ہماری طرح کی کچرا کنڈی نہیں ہوتی کہ جو مطلب ہے کہ سڑتا ہی رہے اور مہینوں تک کوئی بھاؤ نہ پوچھے، وہ روز کا روز ان کے ٹائم بندے ہوتے ہیں، وہ صفائی ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے، اور مطلب وہ خوبصورت ہوتے ہیں لوہے کے ڈبے اور اس طرح کی، مطلب وہ اسپیشلی بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈسٹ بین، تو اس میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ ہماری طرح گلیوں میں پھینکنا اور وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں اس میں سر نہیں ہوتا، قانون پکڑ لیتا ہے، قانون تو ہر جگہ ہے۔ تھوک بھی پھینکنا شاید ہمارے یہاں بھی جرم ہے، روڈ پر تھوک پھینکنا، لیکن عمل ہوگا تو انشاءاللہ صفائی بھی ہو جائے گی۔ ایک بہت پیاری حدیث یہ بھی لکھی ہے، یہ فیضان سنت جلد اول پیج نمبر اوپر سے 100۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی یعنی پلیٹ اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقے سے، غربت اور ایک غربت مسکینی یہ تنگ دستی سمجھو، تو دنیا میں فقر و فاقے سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا۔ تو پلیٹ چاٹنے کا لکھا، یہ فتح رضویہ کی مطلب غالباً وہ ورڈنگ ہے، وہیں سے لیا ہوگا میں نے۔ تبارانی اس کا حوالہ ہے اس حدیث کا، اور جو میں نے یعنی کر کے کہا یہ تو اس کا مفہوم ہے، اور یہ یعنی کہ خلاصہ اس کا، تو یہ اعلی حضرت کی ورڈنگ ہے، مطلب جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو تبارانی کبیر جلد 18 پیج نمبر 261 حدیث نمبر 653۔ اور کھانے کا برتن دھو کر اگر پی لے، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کھانے کا برتن اگر دھو کر پی لے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا ایک غلام، اب غلامی کا دور تو ہے نہیں، غلام آزاد کرنے کا، غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں حدیثوں میں، یہاں تک کہ غلام کا ایک حصہ آزاد کیا، مثلا کسی نے ہاتھ آزاد کیا، اس کا ہاتھ اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دے گا. اسی طرح اگر پورا ہی غلام آزاد کر دیا تو پورا جہنم سے آزاد ہوا. یہ فضائل ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے کھانے کا برتن دھو کر پی لینے سے. لیکن اب چونکہ ماحول بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے موقع کے مناسبت سے ہو, کیونکہ آپ سمجھا نہیں سکیں گے, لوگ خم خم وہ باتیں بنائیں گے, اور ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی لوگ باتیں بنائیں. جو سوشل میڈیا میں کئی مفت کے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے علم دین کی بات ان کے پاس نہیں ہوتی, بس ایسے کچھ نہ کچھ موضوع چاہیے وہ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں دین کی باتوں پر. یہ عادت ہوتی ہے بعضوں کی. اللہ پاک ایسوں کے شر سے بچائے اور ان کو بھی ہدایت فرمائے. یہ کہ موقع ہے تو گھر میں ہیں جیسے آپ دھو کر پی لیے, یا یہاں ماحول بنا ہوا ہے احتکاب میں تو اس طرح بھائی دھو کے پی رہے ہوتے ہیں تو صحیح ہے, مطلب پینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ میرا بھی معمول ہے, لیکن یہ کہ ہم اسکرین پر یہ چیزیں نہیں دکھاتے, اسی لیے کہ وہ اسکرین پر ہر وقت وضاحتیں نہیں ہوتی. اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی تو بعض اوقات وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں.
سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تازیاں والا سے عرض گزار ہوں, یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال آ جائے کہ چڑچڑے پن سے کیسے بچا جائے, برائے کرم جواب عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
چڑچڑا پن جو ہے نا یہ غصے کی سوتیلی بہن ہے, یہ سمجھ لو. چڑ جانا غصہ ہی ایک طرح کا, کہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے نہ چڑ جاتا ہے, چڑچڑاپن آتا ہے, بات بات میں غصہ آتا ہے, چڑیل ہو گیا ہے, بچے کا بھی بولتے ہیں یہ چڑچڑا ہو گیا ہے. بولنا نہیں چاہیے یہ بچوں کو, جو یہ بچوں کے یہ عیب ہے چڑچڑاپن. یہ ہم بولیں گے نا کہ بچہ تو سمجھے گا نہیں نا, نادان بچہ وہ نہیں سمجھے گا. تو اگر بلا ضرورت کسی کو کہا کہ چڑچڑا بہت ہو گیا ہے, یہ پھر بہت کی پکھ ضرور لگاتے ہیں, جو شاید تہمت میں بھی آ جاتی ہوگی کبھی, کہ بہت نہیں ہے تھوڑا سا بھائی, کبھی کبھی چڑچڑا بہت, پھر یہ شاید تہمت کا بھی اس میں کچھ جز لگ گیا. اللہ معاف فرمائے, توبہ نصیب کرے. کہ جو برائی ہے کسی میں اس کو بطور برائی بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے سے, وہ غیبت ہے. تو بچے کے تو سامنے بھی کرو گے تو اس کو تو سمجھ آئے گی نہیں نا, دودھ پیتا بچہ ہوا ہوا کر رہا ہے, جب مہینے کا ہے دو مہینے کا دانت نکال رہا ہوتا تو بعض اوقات بچے کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے, اور وہ جس کو یہ چڑچڑا ہو گیا ہے تو پھر پتا نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں, جیسے پیٹ جاری ہو گیا ہے ہم بولتے ہیں. اب اس کا معنی پتا نہیں سب سمجھتے ہوں گے نہیں, ایک ہوتا ہے لوز, ایک ہوتا ہے جام, وہ نام بھی لیتے ہیں مجھے بتا, لوگ تو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, حیا نہیں ہے, مطلب پہلے تھی اب نہیں ہے. صحیح بولتا ہوں, ہم نے جو اپنے دور میں جوانی میں بچپنوں میں جو عورتوں کا خاندان کی گھروں کی جو ماحول نوٹ کیا تھا, تو اب وہ نہیں ہے, فرق کافی فرق پڑ گیا. یہ بولتے ہیں طرح طرح کی بیماریوں کا کھلے بندوں تذکرہ کیا جاتا ہے, ہزار پردے میں رکھنے والی بیماری کا ٹھا کر کے مطلب وہ ڈال دیتے ہیں میدان میں کہ ماں بدولت کو یہ ہو گیا, جیسے بہت بڑا کارنامہ ہے. نہیں بولنے کی بات ہے سب, میرا پیٹ ڈسٹرب ہے دعا کر تو بہت بہت تو یہ بولے, یہ بھی بولنے میں تھوڑا آدمی کا تصور جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہے. دعا کرو جو بھی میری بیماری ہے اللہ پاک مجھے شفا دیتے, تو کیا رہی یار کہنے میں. اب جس کو آپ بولتے ہیں میرا لوز ہو گیا, میرا جام ہو گیا, میرا فلاں ہو گیا ہے, میرے وہ نکل آیا ہے, یہ نکل آیا ہے, بولو گے تو کیا یہ چھو کر کے ساری بیماریاں یوں اڑا دے گا فضا میں, تو دعا کرے گا. تو بہرحال نہ بھی بولے تب بھی کافی ہے, کہ بیماریاں جو ہے ہر بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پھوڑے نکل آئے تھے بغل شریف میں. اب یہ لفظ ہمارے لیے معیوب نہیں ہے نا, اس وقت معیوب ہوتا ہوگا. تو آپ کو کسی نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ پتہ نہیں یہ کون سے الفاظ استعمال فرمائیں گے, حضرت کیا ہو گیا آپ کو, کہا وہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا یا پھوڑے ہوئے, ہاتھ کے نیچے لفظ بغل نہیں بولا. ہمارے ہاں تو بالکل پردے کی خلیص جگہ کا نام لیتے کہ وہاں یہ نکلا ہے وہ نکلا ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے. میرے اشارے شاید سمجھ گئے ہوں گے سمجھنے والے. اتنا بولنا بھی رسک ہے نہیں اس معاملے میں, لیکن اب سمجھانا بھی تو ہے نا, شروع نام ضرورت ہی نہیں ہے, میری طبیعت خراب ہے اس سے جب تکلیف ہو تو کیسے آج کچھ موڈ آپ کا ہو تھوڑی تکلیف طبیعت خراب ہے. اب وہ عادت ہوتی ہے کریدنے کی, اصل کیا طبیعت خراب ہے کیا ہو گیا ہے, اب تھوڑا کچھ وہ پردے کی جگہ کا مسئلہ ہے تو بس طبیعت خراب ہے یار, دعا کرنا یہ کافی ہے. پھر بولے بھائی آگے میرے سے کیا چھپاتے ہو, ظاہر ہے کہ وہ اس کو پھر سمجھانا ہی پڑے گا, ڈر سے حیا دینا پڑے گا. ایسے بے حیا دوست اپنے رکھیں گا ایک یار جو بالکل ہمارا اسکیننگ کرے ہماری اور الٹرا ساؤنڈ کرے تو کبھی مطلب یہ کہ ایم آر آئی کرے ہماری, کائی کو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. حیا با حیا دوست ملے گا تو ہم با حیا بنیں گے, بے حیا دوست ملے گا تو یہ روڈ پر ہم کو رسوا کر دے گا. اور آج کل با حیا دوست ڈھونڈا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک عثمان غنی کے حیا کا صدقہ نصیب فرمائے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب بند کمروں میں بھی کپڑے تب بند کمرے میں کپڑے تبدیل کرتے تبدیل فرماتے سکڑ جاتے تھے حیا سے. ہماری کیا حالت ہے, یہ رانے کھول کر لوگ پھر رہے ہوتے, شرم نہیں آتی یار, حرام اس طرح لوگوں کے سامنے گھٹنے کھول دینا یہ حرام ہے. رانے تو پھر اس سے زیادہ مطلب خطرناک معاملہ ہو جائے گا, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, ہم ایسی باتیں کرتے تو شاید بعض لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے. یہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو مطلب اللہ اور رسول کو صحیح معنوں میں ان کو پہچان ہی نہیں ہوتی, سمجھ ہی نہیں آتی. بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس موج لگی ہوئی ہے, نام مسلمانوں والا ہوتا ہے لیکن معلومات کچھ نہیں ہوتی. اللہ سب کو ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلم اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان میں جس شخص نے عشاء کی نماز کی امامت کی ہو اور پھر وتر کی امامت کوئی دوسرا کر لے تو کیا یہ درست ہوگا؟
کوئی حرج نہیں ہے, کرا سکتا ہے,
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض اور وتر پڑھائے کرتے تھے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تراوی پڑھاتے تھے, تو الگ الگ امام اگر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شوگر یا ذیابیطس جو مریض ہیں تو اگر روزے وہ رکھیں تو ان کے لیے کیا تدابیر ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر روزے رکھیں گے تو پورے رکھیں یا آدھے رکھیں یا اس میں کوئی ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟
شوگر اب کتنی ہے یہ دیکھا جائے گا, تو بعضوں کو تو مائنر ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے شوگر ہے, تو ویسی شوگر ہائی ہوتی ہے تو اس کا پھر انسولین لیتے ہیں, انسولین لے سکتے ہیں, انجیکشن جو لگاتے ہیں شوگر کا تو وہ جائز ہے, تو کوئی سی تدبیر کرے اور پورے ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھے. اب اگر روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا, یعنی اپنا تجربہ ہے مرض بڑھ جاتا ہے, روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا یا عقل چلی جائے گی جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا, اس طرح کی صورتیں اس کو پتا ہیں تو اس کو قضا کرنے کی اجازت ہے کہ بعد میں رکھ لے جب صحت درست ہو, یا ایسا ڈاکٹر کے جو خوف خدا والا ہے جو بات بات میں یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں یہ سختی نہیں ہے وہ سختی نہیں ہے, یہ مولاناؤں کے مسئلے, ایسوں کے ڈاکٹر کے پاس دوا نہیں لینا. میں کہتا ہوں یہ دوا نہیں ہے, شاید یہ زہر ہے آپ کو ہلاک کر دے. ظاہر ہے کہ مطلب ایمان کے لیے زہر حلال ہے, جو یہ کہنا کہ یہ مولاناؤں کی باتیں, معاذ اللہ مولانا اپنی طرف ضروری کہتے ہیں, قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں شریعت کی بات کرتے ہیں. نکاح پڑھانے کے لیے تو مولانا کے پاس جاتے ہو, جب مولانا مسئلہ بتاتے ہو تو مسئلے کرتے ہو, نہیں کیا بول. بہرحال یہ کہ علماء علماء حق جو ہیں وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, پیشوا مانو گے تو جنت میں جاؤ گے, ورنہ کسی فلم ایکٹر کو پیشوا مانو گے تو پھر ٹھیک ہے نصیب, کیا کہہ سکتے ہیں, ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو بہرحال یہ کہ اگر خوف خدا والا ڈاکٹر ہے اور دین دنیا میں سمجھتا ہے تو وہ اگر کہتا ہے, وہ ڈر ڈر کے کہے گا. میں نے دیکھے ہیں देखो हमारे नजदीक तो हमारा डॉक्टर ये कहती है, वाकई ये देखो आप किसी आलिम से पूछ लो, ये बहुत कम ऐसे मिलेंगे। तो ये खौफ खुदा वाला है ऐसा डॉक्टर, यानी ये भी एक अलामत है उसकी कि डर रहा है। तो अलबत्ता बहरहाल ऐसा डॉक्टर कहता है तो फिर उसके कहने पर अमल कर लो, रोजे बाद में रखना, वरना शुगर के मरीज रोजे रख रहे होते हैं, प्यास लगती है इसमें, रात को थोड़ा पानी पिया करें। अब जिस जिसको देखते हैं कि कुछ ये हो जाता है, किसी वो हो जाता है, तो इसमें मतलब कमजोरी आ जाती है, तो ये पानी कम पीते हैं। अव्वल तो दिन को पानी नहीं पीते, वो तो रोजे में दायरे के नहीं पी सकते, अब रात में ही जो कुछ करना है, इसलिए वो रात को पानी पी लेना चाहिए। मदनी मुजाकर में जैसे साई भाई बैठे हैं, इनके लिए ये रखी हुई है मतलब टंकियां वगैरह बीच बीच में आलम मदनी मरकज में, तो पी लिया करें पानी जब जब मौका मिले ना, भले प्यास नहीं लगी, थोड़ा स्टॉक अपने अंदाजे से कर दिया करें ताकि वो दिन में कुछ ना कुछ पानी मिले। फर्क तो पड़ेगा लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। रात को तो कम अज कम पूरा पानी मिलेगा, तो रात को भी पूरा पानी नहीं मिला, एक आध गिलास ही पिया और फिर सारा दिन भी प्यासे रहे, है भी मौसम गर्मी होगा, पसीना भी निकला, तो फिर तो जहर के निडाल भी होंगे, चक्कर भी चढ़ेंगे, तो सर भी फिरेगा और फिर कहते हैं गुस्सा भी आएगा, मेरा रोजा है मेरे को मत छेड़ो। तो शायद ऐसे ही लोग होते होंगे, रोजा कोई थोड़ी इस तरह आदमी को बदमिजाज और बद अखलाक बनाता है, रोजा तो तकवा दिलाता है, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे रखो शायद तुम्हें कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तो परहेजगार आदमी कोई चिड़चिड़ापन और खा जाने वाला थोड़ी होता है, वो तो एक मारो दूसरा पेश करेगा, लड़ाई नहीं करेगा आपसे। तो बहरहाल तो शुगर हो या कोई सा मर्ज हो, उसका फार्मूला मैंने बता दिया कि कब इसका रोजा कदा करने की इजाजत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।
سيدي وسندي دام فضلكم عبد الله المدني من تركيا وحاليا في اسطنبول. سيدي سؤالي، هل ينزل الثلج في الجنة كما ينزل هنا في الدنيا؟ وكما تعرفون نحن في هذه الأيام نعيش في عواصف ثلجية في دولة تركيا وخاصة في إسطنبول، فهل يا ترى ينزل الثلج في الجنة كما ينزل في هذه الدنيا؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام، آمين بياكم.
أصل من جنة میں جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور بعض بارشوں کا تذکرہ اس میں ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نور کی رحمت کی اس طرح کی بارشیں ہوں گی. تو اب یہ خود پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، طوفانی اور برف باری ہو رہی ہے، تو جنت میں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہوگی. باقی برف باری کے حوالے سے کہیں پڑا نہیں ہے.
جس خواہش کو پورا نہیں کرنا ہوگا تو وہ پیدا ہی نہیں ہوگی. تو برف باری تو واقعی ہے تکلیف ہوتی ہے اس میں بندے کو، نماز میں وضو میں ٹھنڈی سستی، باہر نکلیں تو آزمائش. اب تھوڑی دیر کے لیے کلپ بنانے کے لیے جو نکلا ہوگا تو یہ نہیں ہوتا ہوگا جلدی جلدی نمٹاؤ کہ میں بھاگ جاؤں پھر کار میں بیٹھ جاؤں، تکلیف تو ہوتی ہے نا برف باری میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جنت میں ظاہر ہے اس طرح کی تکلیف والی برف باری تو کیا مطلب برسات بھی نہیں ہوگی جس میں بندے کو تکلیف پہنچے.
روزے میں کھارے پانی سے وضو کرنا کیسا؟
بالکل وہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے پھر جواب دیا تھا کہ اس میں بھی جو ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
زبان کو ہونٹوں کے بیرونی حصہ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اندرونی حصہ میں باہر کا حصہ، یعنی ہونٹوں پر زبان پھرانا،
جی
نہیں اس سے روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ ہاں کوئی مٹھاس لگی ہوئی ہے یا کوئی کریم لگی ہوئی ہے اور وہ منہ میں گئی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا.
اگر کسی کو تنہائی میں بات کرنے کی عادت ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا کوئی روحانی علاج؟
تنہائی میں بات کرنے کی عادت،
اکیلا آدمی اس کو کچھ بولنے کی عادت؟
اچھا اکیلا بولتا ہے،
سمجھتا ہے
نہیں، کسی سائیکولوجسٹ کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو کچھ 2-5 ہزار روپے کمانے کا موقع دیا جائے، اور کیا عام نارمل آدمی تھوڑا، نارمل آدمی کیسے بات کرے گا اکیلے میں؟ کوئی تو اس میں فالٹ ہے نا، کوئی تو یہ مرض ہی ہے نا، بعضوں کو نیند میں چلنے کا مرض ہوتا ہے۔
نہیں نہیں یہ وجہ، وہ ہینڈ فری آئی تھی نا، وہ کان میں موبائل کے ساتھ بلو ٹوتھ وغیرہ کے ساتھ لگتی تھی، تو جیسے ہم کہیں جائیں تو کار میں کوئی آدمی اکیلا جا رہا ہوتا تھا نا، تو وہ مشہور نہیں تھی، تو وہ باتیں کر رہا ہے نا، وہ یوں ہاتھ ہلا رہا ہے، یوں کر رہا ہے، تو اپنے کو لگے یار یہ کس سے گاڑی میں بات کر رہا ہے نا، موبائل بھی ہاتھ پہ نہیں ہے، تو بھی اس ٹائم پہ ہو گیا یار یہ لگتا اکیلا اکیلا لگا ہوا کسی کے، مطلب یوں، لیکن پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یہ بلو ٹوتھ کی وجہ سے یہ موبائل سے بات کر رہا ہوتا تھا، اپنے کو نہیں پتا ہوتا تھا، شروع شروع میں ایسا تاثر پڑتا تھا۔ تو اکیلے میں بات کرنے کی بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ
تو کوئی ذہنی فالٹ نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، دماغی خرابی، یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔
بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی، مایوسی ہوتی ہے بعض اوقات، اور اسی طرح
تو ذہن متاثر ہوا نا، جب بھی ایسی باتیں کرتا ہے، جیسے بخار میں بندہ ہزیان بکتا ہے، جب شدید بخار ہو تو یہ بولتے ہیں دماغ میں خشکی آ گئی ہے، تو پھر یہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو، یعنی کہ یہ نارمل آدمی یار اکیلا باتیں کرتے ہوئے شرمائے گا، اگر اس کو بعد میں کوئی کہے گا نا تو اکیلے باتیں کرتے ہو تو جا جا کیسے کر سکتا ہوں، کرے یقین ہے بولے اچھا، تو اب یہ کوئی خرابی ہوئی نا، جان بوجھ کر کوئی بولے اکیلے بات کر تو وہ نہیں کرے گا، ہاں کوئی وجہ ہو، جیسے کچھ یہ یاد کر رہا ہے کوئی مسئلے، یا نعت شریف، یا جو حفظ ہے وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم، یا کوئی ورد وظائف دعائیں وہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے یا آوازیں سنے تو سمجھے کہ یہ اکیلا باتیں کر رہا ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، نارمل باتیں اکیلا۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی زیرک ڈاکٹر، زیرک نفسیاتی ڈاکٹر ہی ہے، سائیکولوجسٹ ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی بات سوچ رہا ہوتا ہے اکیلے میں، وہ سوچتے سوچتے آدھا ادھا جملہ وہ کہہ دیتا ہے، مثال کے طور پر میں نے اپنے طور پر مثال، ہاں اکیلے میں حج تو پورا ہو گیا، اب پتہ نہیں مدینہ شریف کی تاریخ کون سی، اور یاد آ گیا اس کو، کوئی ہے نہیں، مثال کے طور پر یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ جیسے ہے اکیلا لیکن کسی سے جیسے بات کر رہا اکیلا، یا اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہا ہے، وہ باتیں پوری کرتا ہے، ادھوری نہیں، پوری پوری باتیں کر رہا ہے، جیسے بعض ہوتے ہیں بےچارے لگے ہوتے ہیں، تو اس کو نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب اس کو بھی ذرا نفسیاتی مریض کہنا ضروری نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ وہ ڈاکٹر اب جو سجیسٹ کرے کہ نفسیاتی مریض ہے، یا عارضی طور پر کوئی دھنی دھنی بولتے ہیں، سو وہ دھن چڑی تھی اور بول گیا کچھ، اللہ بہتر جانے، تمہارا لے کے یہ وہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
آپ کو رمضان مبارک ہو،
رمضان آیا، رمضان آیا،
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل،
بات جائے باد سبا، اتنی کیوں آتر ہے سب سر گنبد کو، چوم کر چلی ہوگی بابا جان، آج میں آپ کو دکھاؤں گی رمضان کی پریپریشن ہم نے کی ہے اس روم میں، آئے میں آپ کو دکھاؤں، ہم نے مسجد بیت بھی بنائی ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں ہم نماز پڑھیں گے، کہاں ہم نماز پڑھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے،
اور اس والے سائڈ میں ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی کلاسز بھی لیں گے. میں نے بھی آج روزہ رکھا تھا, تو آپ دعا کیجیے میرا بھی روزہ قبول ہو جائے. مدنی چینل دیکھتے رہے گا.
پیارے پاپا جان, جن مہینہ مبارک ہو.
پیارے پاپا جان, میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, میرے لیے میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجیے.
ہر شادی مدنی
جنتی جنتی فاطمہ رضی جنتی جنتی
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی.
سر پاپا جان, میرا آپ سے سوال ہے کہ روزے دار سے پوچھا جائے کہ آج آپ کا روزہ کس سے گزرا, تو یہ سوال کرنا کیسا.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کا بہت پیارا منظر, پھر وہ مسجد اور تلاوت کی جگہ بتانے والی پیاری پیاری بچی کے بھی انداز اور ادائیں مرحبا, ماشاء اللہ, مزہ آ گیا. سوال کیا ہے پیارے پیارے بچے نے, کسی کو پوچھنا کہ آپ کا روزہ کیسا گزرا, پوچھنا تو نہیں چاہیے یہ, کیونکہ اب وہ اس میں بیچارہ پتہ نہیں سچ بولے نہ بولے یہ امکان رہے گا. پھر اگر یہ روزے کی بید بھی توہین کا بھی اندیشہ رہے گا. آج تو بس بہت گرمی تھی, زبان سوکھ کر کاٹتا ہو گئی, بہت پریشان ہو گیا تھا میں, بس دل ٹوٹ گیا تھا, توڑ دوں بس. پھر بس کسی طرح میں سنبھل گیا. پتا نہیں کیا کیا بولے وہ, یا بول دے کہ وہ بہت پیاس لگی تھی, میں نے روزہ پھوڑ دیا. ہمارے یہ بولتے ہیں روزہ پھوڑ دیا, یہ اس کا عیب کھلے گا اگر وہ بالغ رہے تو. یہ بچے بھی پوچھتے ہوں گے ایک دوسرے کو, لیکن یہ کہیں شاید نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
پاپا جانی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے, گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, تو اس کی کیا وجہ ہے سکتی ہے؟
اللہ پاک اپنی مخلوق کو جن کو چاہتا ہے ان کو زمین پر چھوڑتا ہے مغرب کے بعد. تو اس وقت حدیث پاک میں کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیے جائے. جب میں نے مغرب پوری ہو جائے عشاء کی جیسے ٹائم آ گیا, تو اب وہ ممانعت جو تھی وہ رک گئی. لیکن ہمارے ہاں تو مغرب میں بچے پھدک رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, بعض اوقات اثرات بھی ہو جاتے ہوں گے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے.
اچھا, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صبح آنکھ دیر سے کھلتی ہے, اب امی کہتی ہے کہ ناشتہ کر کے جائیں, ناشتہ کرنے میں دارالمدینہ میں لیٹ ہو جاتا ہے, تو اس ایسے میں ماں باپ کی فرما برداری کروں تو ٹیچر کی نافرمانی ہوگی, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دونوں کو نبھانا چاہیے. ناشتہ کیے بغیر جائیں گے تو وہاں پڑھنے میں دل نہیں لگے گا, ماں باپ کو بھی تشویش ہوگی کہ میرا بچہ بھوکا پیاسا گیا اس حال میں ہوگا. لیٹ کریں گے تو ٹیچر کی بھی نافرمانی ہوگی, اور آپ کا جو بھی مدرسہ ہے ادارہ ہے اس کے اصول بھی تو ٹوٹیں گے نا. لیٹ آئیں گے تو بعض جگہ ہو سکتا ہے لیٹ فی بھی لیتے ہوں گے. لیٹ فی لینا یہ جائز نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے لیتے ہوں. اس طرح تھوڑا جلدی اٹھ جائے اور ناشتہ کر لے اور چلا جائے. فجر کے بعد بھی لیٹ ہو جاتا, تہجد کے بعد ناشتہ کر لے, فجر پڑھتے نکل جائے. امی پڑھے فجر تو ہو اور تہجد پڑھے تو ہو, تو کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لینا چاہیے کہ جس سے یہ کہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں جو کھانا کھانے کا انداز یعنی کہ کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے پلیٹ میں, تو میں نے ایک سوال کرنا تھا, جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور جب ہم کلی کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو بیٹن سے نیچے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے, اس کا بھی ذرا تھوڑا سا نام بتا دیا.
اللہ اکبر, یہ بھی نہ گریں اس کی احتیاط کرنی ہوگی. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے پانی کا ایک گھونٹ لے لیا, اگر منہ میں ایسا لگتا ہے کہ ایسی غذا ہے کہ جس کے وہ دانے ابھی نیچے اترے آسانی سے اترتے نہیں ہیں, تو منہ میں پانی رکھ کر اس کو جنبشیں دیتے رہیں, ہلاتے رہیں اس طرح, تو جو کچھ بچے کچے دانے کھانے کے اجزاء یہ پیٹ میں اتر جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے چائے پی کر بھی ایسا کر لوں, تو اس سے کیا, ایک تو اس کے اجزاء اتر جائیں گے پیٹ میں چائے کے, دوسرا یہ کہ دانت, ورنہ ایسے چائے پی کر چھوڑ دیا تو دانت جلدی خراب ہوں گے, پیلے پیلے پڑ جائیں گے. چائے دانت پر چھوڑنی نہیں چاہیے پینے کے بعد, بس تھوڑا سا پانی پیے تاکہ وہ اگر کوئی طبن نقصان ہے تو وہ بھی نہ ہو. منہ کی صفائی کرتے رہنے چاہیے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے. کھانا کھا کر چائے پی کر اگر ممکن ہو مسواک آدمی کر لے, اس سے بھی صفائی ہو جائے گی منہ کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ دھیان رہے کہ اگر اس طرح منہ میں چھوٹے موٹے ذرات رہ گئے اور کلی میں نکل گئے تو اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں نے مشورہ تو نرس کیا کہ منہ اس طرح پانی پی کر صاف ہو جائے گا, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوا.
تو یہ کھانا ضائع کرنے کا موضوع, آپ نے ماشاءاللہ کھانا ضائع نہ کیا جائے, گھر میں بھی کھانا بچایا جو ضائع کیا جاتا ہے, اس پر بھی آپ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ وہ اعداد و شمار اگر اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کر لیں, شاید آپ کے اس مدنی گلدستے میں یہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. میں نے جو کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے حضور, یہ جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے یہ اس کے الگ الگ فیگرز دنیا میں بتائے جاتے ہیں. اس میں 92 کروڑ 92 کروڑ ٹن, ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے, تو 92 کروڑ ٹن ایسی خوراک ضائع کی جاتی ہے جو کھانے کے قابل ہوتی ہے. پاکستان میں کم و بیش 36 ملین ٹن, 1 ملین 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے, 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. 36 ملین ٹن کھانا پاکستان میں ضائع ہونے کو رپورٹ کیا گیا ہے.
اچھا یہ معاف کیجیے گا, یہ سالانہ ہے یا
یوم, یہ سالانہ, ساری سالانہ بیان کر رہا ہوں, سالانہ. حتیٰ کہ بڑی حیرت انگیز ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے کہ ضائع ہونے والا جو کھانا ہے یہ اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے 40 ٹن وزن اٹھانے والے ٹرک, ایک ایسا ٹرک جو 40 ٹن وزن اٹھائے, تو یاد رکھیے کہ 1 ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے, تو کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے کہ 40 ٹن وزن اٹھانے والے 2.3 کروڑ ٹرک میں یہ کھانا بھرا جا سکتا ہے. یہ ایک رپورٹ, اور ایک اب جس نے رپورٹ بنائی ہے اس نے اس کو الگ انداز سے اس کو کیلکولیٹ یوں کیا, کہتا ہے کہ اگر یہ ٹرک بمپر ٹو بمپر یعنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر لائن لگائیں, قطار لگائیں, تو ان کی لائن اتنی لمبی ہو جائے کہ دنیا کے 7 چکر دنیا کے گرد یہ ٹرک لگا لیں گے. یہ وہ کھانا جو ضائع کیا جاتا ہے اگر ان کو ٹرکوں میں بھرا جائے تو. یہ ہے, کہتے ہیں کہ 80 کروڑ سے زیادہ افراد بھوک سے کم کھانے پر مجبور رہتے ہیں دنیا بھر میں, جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اب بھی جو اناج مہیا ہے, جس کو اناج لیا جا سکتا ہے یا اناج کی پروڈکشن ہے, وہ 10 ارب لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہے. حضور دنیا میں اس وقت جو تعداد لوگوں کی, انسانوں کی بتائی جاتی ہے, یہ تقریباً 7.5 ارب کے آس پاس بتائی جاتی ہے, یعنی 7.5 ارب دنیا کی پاپولیشن بتائی جاتی ہے, اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 10 ارب سے زیادہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں, اتنی پروڈکشن دنیا میں مہیا ہے. اس کے باوجود بھی اربوں لوگ دنیا میں بھوک سے کم کھانے پر مجبور ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سالانہ یہ 2021 کی رپورٹ میں نے دکھا لی تھی، 900 ملین ٹن سے زیادہ کھانا دنیا میں ضائع کیا جاتا ہے. اس میں سے حضور آپ نے جو بھی بیان فرمایا، رپورٹ میں دو تین رپورٹیں دیکھی ہیں، 60% کھانا جو ضائع ہوتا ہے نا، یہ گھروں کا ضائع ہوتا ہے. یعنی ریسٹورینٹ میں دعوتوں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے، اس کھانے کو ضائع کرنے کو کہیں 25-30% کے اندر لکھا گیا، کہیں کسی کو 15-17% لکھا گیا، 17% لکھا گیا، مگر 2 سے 3 رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ 60% کھانا جو ضائع ہوتا ہے وہ گھروں سے ضائع کیا جاتا ہے. تو یہ ساری میں نے کہا تھوڑی سی کیلکولیشن رکھ دوں تاکہ ناظرین کو لگے کہ دنیا میں خربوں روپے کا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اب اس کو بچانا ہے،
پہلے تو اس پر یقین لانا ہے، اس رپورٹ پر. بچانے کی باری تو بعد میں آئے گی. کوئی مولانا کی تحقیق ہو نا تو ایسا سوشل میڈیا والے لگ جائے، انگریز کی تحقیق ہے،
3-4 رپورٹیں
یار یہ بات کی اس نے کیا.
یہ پرانی رپورٹیں بھی ایسی تھی.
جی جی احمد
ظاہر ہے کہ رپورٹ
گزر رہی ہے یار،
رپورٹ ہے. اب کھانا ضائع ہوتا رہا ہے،
ہو رہا ہے اس کی، خیر اس پر ایمان لانا ضروری بھی نہیں،
ڈیفینیٹ.
اللہ پاک عافیت نصیب کرے. ویسے کھانا بہت ضائع ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اللہ پاک اسراف سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ پاک اپنی نعمتوں کی قدر ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے سنت نے جو کھانا کھاتے ہوئے جو احتیاطیں بیان فرمائی ہیں، دانہ دانہ اس کو بچایا جائے. حضرت حدبہ بن خالد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا. دعوت اسلامی کے اللہ کی کروڑ رحمت ہے، کئی مبلغین دنیا بھر میں دین کا کام کر رہے ہیں. اگر سارے مبلغین سارے مبلغات دعوت اسلامی کو جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں درس بیان کرنے والے، تو اگر ہم سب مل کر بھی اس تحریک کو دیکھ کر چلے نا کہ ہمیں کھانا ضائع نہیں ہونے دینا، ہم اپنے گھروں میں اپنی دعوتوں میں اپنے مدری مشوروں میں جہاں جہاں ہم جمع ہوتے ہیں اجتماعات وغیرہ میں، اگر ہر دعوت اسلامی کا مبلغ ذمہ دار اسلامی بھائی تعلق رکھنے والا اگر اس کو اوڑھ لے کہ نہ میں نے کھانا ضائع کرنا ہے نہ میں نے کھانا ضائع ہونے دینا ہے، میں ترغیب دلاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے فوائد ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے اللہ نے چاہا.
انشاءاللہ
کوشش کریں گے تو کام ہوگا.
آداب تعام میں، جب بھی آداب تعام سے ہی کوئی ایک سوال آیا تھا اس ضمن میں، یہ سب عرض کیا تھا، تو آداب تعام میں مواد موجود ہے اس کا، جو بھی میں نے بیان کیا اسی سے بیان کیا جائے، یہی مشورہ ہے. کہ وہ زبانی حدیث سے بیان کرنے میں خود میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں، حالانکہ پھر میں نے پڑھا تو مرادی معنی میں نے درستی بیان کیے تھے، لیکن یہ کہ پھر میں نے وہ پڑھ کے سنا دی.
بھائی ایک آپ کا انداز میں نے سحری اور افطار میں اسلام بھائیوں کے ساتھ دیکھا، اگر یہ بھی کچھ نہ کچھ اختیار کرنے کی طرف بڑھا جائے نا، جیسے آپ جب کھانا کھاتے تھے، ابھی تو خیر ایک عذر ہے، لیکن جب دسترخوان پر اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے، اب بھی آپ کہیں کہیں اشارہ کر دیتے ہیں، دیکھا ہے کہ اگر میرے ارد گرد جو اسلام بھائی کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے اگر ذرات کھانے کے دانے وغیرہ گرائے ہوئے ہیں تو بڑے مسکرا کر پیار اور محبت کے ساتھ اگر وہیں سمجھا دیا جائے نا تو یہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے.
الحمدللہ نیک اعمال اور شعبہ اصلاح اعمال یہ اپنا جو ان کے حوالے ہیں اعتکاف کے، یہ ہلکے تو یہاں فیضان مدینہ میں تو مجھے امید ہے کہ کافی یعنی کہ احتیاطیں برتی جاتی ہوں گی. ہر اعتکاف میں ہو سکتا ہے جہاں جہاں اس طرح کے اسلام بھائی اویلیبل ہوں گے وہاں وہ کر رہے ہوں گے نظام. اعتکاف میں بس یہ تربیت ہے، اس کا مطلب یہیں کرنا ہے یہ نہیں، اب عمر بھر اس کو نبھانا ہے، یہاں سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے معتکفین. اور آپس میں بھی اگر کسی نے برابر والے نے گرا دیا کھانا تو اس کو بھی محبت سے اٹھوایا جائے، خود اٹھا کر کھا لیا وہ الگ بات ہے، ان سے اٹھوائیں ایسے انداز میں نہیں کہ اس کو برا لگے، بچوں سے بھی اٹھوائیں دانے وہ چنے. آپ چن چن کر ڈال لیں گے تو اس کی تربیت تھوڑا مشکل ہو جائے گی. پتی بجھانی ہے، لائٹ آف کرنی ہے، زائد لائٹ تو خود ہی آف کر دی، کسی نے چھوڑی تھی، ٹھیک ہے صحیح کیا آپ نے، بہتر یہ تھا کہ موقع ہونے کی صورت میں اور کوئی فتنے کا خوف یا اس کے برا ماننے کا ڈر نہ ہو تو اسی سے جیسے کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو کہہ کے ذرا یہ بند کرتے جائیے. حالانکہ مشکل نہیں تھا, ہاتھ بڑھا کے آپ بند کر سکتے تھے. میں یہ کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن بنے کے آیا یہ کرنا ہوتا ہے بند. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. آپ کی صدا کو اگر میں یوں سمجھنے کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ جلوہ فرمائے, مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں. میں ایک روایت جیسے بیان کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا کہ اس کی اس روایت سے ہمیں تائید ملتی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں تو وہ اندر آنے کے وہ آداب جو کہ بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو وہ پورا نہیں کر پاتے, انہوں نے وہ پورا نہیں کیا ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باہر جانے کا حکم فرماتے اور کسی کو فرماتے کہ انہیں بتائیے کہ اندر آنے کا طریقہ کیا, سلام کرنا وغیرہ. تو جب وہ یہ سارا ہو جاتا تو پھر وہ اسی انداز سے دوبارہ اندر حاضر ہوتے ہیں. تو مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمان نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کچھ اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت تھی کہ یہ وہ انداز تھا کہ جس انداز کو اختیار کرنے کے بعد اب وہ شخص جن کو یہ بتایا گیا وہ بھولیں گے نہیں جو یہ انداز ان کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا. تو کیا یہ جو آپ نے بھی جو یہ انداز اختیار کیا اس سے اس حکمت کو لیا جا سکتا ہے؟
ہر لب اس کے تحت تو لینا اور اپنی جگہ پر, لیکن ذرا ایک سکھانا ہے مقصود. حدیث کے تحت تو بھی علماء ہی لیں گے کہ یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے, سکھانے کا انداز تھا, اس کے اوپر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات تھے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سکھانے والا کوئی نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مختلف رہے ہیں, کبھی خود کوئی فیل کر کے دکھاتے تھے, کام کر کے دکھاتے تھے کہ اس طریقے سے وہ کر لیں, اس کو فالو کر لیں تو وہ بھی ذہن میں بیٹھ جاتا تھا. کبھی بات کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے, بول کے سمجھاتے تھے, اور کبھی یہی والا انداز ہوتا تھا کہ کسی اور سے کروائیں. جو طریقہ اس نیت سے اختیار کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ.
الٹے ہاتھ سے لینا دینا کرتے ہیں بعضوں کا, تو ہمارے مبلغین بھی میرے خیال اس طرح کرتے ہوں گے کہ اس سے نہیں لیتے ہیں, الٹے ہاتھ سے دے رہا ہو پھر اس کو یاد آتا ہو, ماحول میں ایسا ہو سکتا ہے تو اسی دانت پکڑ لے. لیکن بچوں میں الٹا بہت چل رہا ہوتا ہے, اور ہمارے خود اپنے ماحول میں میں نے دیکھا ماں باپ کو یا جو بھی بڑے پرواہ نہیں ہوتی, الٹے ہاتھ سے اس کو کھانے دیتے ہیں, لین دین کرنے دیتے ہیں, سکھاتے نہیں ہیں, سکھانا پڑتا ہے. بچہ الٹے سیدھے ہاتھ میں سمجھتا نہیں ہے تو اس کا الٹا ہاتھ پکڑ کے سیدھا ہاتھ ایکٹیو کر دیا جائے کھانے پینے میں, یوں چند بار کیا جائے تو بھی شاید اس کو اثر پڑے گا. اس ہاتھ سے کھاؤ, اس ہاتھ سے مت کھاؤ, اس ہاتھ سے دو, اس ہاتھ سے لو, لیکن بار بار بچوں کو بھی بولنا پڑتا ہے. اب لیفٹسٹ پتہ نہیں ہے کیا ہے, ایک تعداد ہے بچوں کی لیفٹسٹ ہوتی ہے, ڈبوڑیا جس کو
یہ لیفٹی, یہ لیفٹی جو ہوتے ہیں یہ لیفٹی, یہ زیادہ تر لکھنے کے تعلق سے لیفٹی کو تو لیا جاتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ لینے دینے کے تعلق سے. مگر وہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تربیت کا فقدان, یا میں آپ کی ایک ادا کو شیئر کروں گا مدنی چلے کے ناظرین, یعنی اب اصلاح کرنی ہے تو اپنے جیسے ہم جیسے کیا کوئی دے گا, ارے بھائی سیدھے ہاتھ سے دو نا. اچھا میں نے امیل سنت کو ایک دو چند دفعہ, اب جیسے کوئی الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے نا, آپ الٹیا سے دے رہے ہیں نا, اب ہاتھ میں لے کے دینا شروع کر دے گا, ایسا انداز ہے جس سے اگلے کو مطلب وہ اس کی اصلاح بھی اور اس کو خوبصورت لگے نا, اس کو مزہ آئے گا. یار مجھے مطلب میری اصلاح بھی کسی مسئلے نے کی ہے, پتا چلے جس نے اصلاح کی ہے اس کو اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس نے پاؤ بھر اصلاح کیا اس کو دو کلو کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھائی یہ نہیں کی. تو یہ بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی یہ کہ یاد رہ جاتی ہے چیزیں اور عمل کا جذبہ ملتا ہے. اگر ہم اللہ ہمیں توفیق دے مبلغین وغیرہ جو بھی اس عاشقان رسول دیکھو سن رہے ہیں, گھر میں والدین بھی, بھائی یہ جیسے کہ بچے حسن رضا کے ساتھ آپ کا انداز دے گا اور بچوں کے ساتھ دے گا, تو یہ اچھا انداز ہے. میں نے اچھی ایک نیت بنا کر رس کی کہ انشاءاللہ امیر سنت سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے, اس ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ. مجھے آج فجر میں موقع ملا, آج فجر کے بیان میں حسن رضا وہ کرسی پر جامع بیان کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد میں بیان کرتا ہوں, تو وہ حسن رضا کرسی پر بیٹھ گئے تھے نا, تو اب مجھے یاد آ گیا, میں کہا یار یہ دیکھا تھا, میں جا کر حسن رضا کے پاس کھڑا ہو گیا. جیسے کھڑا ہو گیا اتر کر چلے گئے. تو ہم سیکھیں تو ہمارا فائدہ ہے, کریں تو ہمارا فائدہ ہے, نہ کریں نہ سیکھیں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے.
اب پنگڑی پکڑ کے, اس کو بولتے میمنی میں, ہاتھ پکڑ کے اسے چہل تو بھی جائے گا وہ, اور پیار سے کوئی ایسا, تو میرا یہ انداز ان کو پتا ہے کہ یوں کرتا ہوں تو یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ, کرسی سے اتر جاتے ہیں اکثر, یہی ہوتا ہے کہ اتر جاتے ہیں. پھر یہ ادھر کام گھر میں بھی یہ کرتے رہتے بیٹھ جاتے ہیں.
یہ دیکھنے سے پتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جتنے حاضرین ہیں, ہم یہ دیکھیں سیکھیں اور اختیار کریں. الحمدللہ گھر میں بھی آپ اختیار کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. میری پوتی بازوں کا یہ کرسی کہیں بیٹھ جائے گی اور مجھے بیٹھنا ہوگا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتی ہے. تو یہ انداز ہم نے دیکھا, اس سے بچوں میں محبت بڑھتی ہے اور بچوں کو ادب بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور گھر میں ماحول بنتا ہے. اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا سوال باقی ہے, یہ کر لیں.
کیا امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کسی کو کرتا دیکھیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے؟
ذہن اچھا ہوگا تو اچھائی کی طرف مائل ہوگا, برا ذہن ہو تو برائی کی طرف مائل ہوگا. اللہ پاک توفیق دے تو اچھے کام اچھے لگتے ہیں مجھے. تلاوت کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو اچھا لگتا ہے, مدنی قافلے کا مسافر ہے تو خوشی ہوتی ہے, نیک اعمال کا عامل ہے پتہ چلتا ہے اس کو, یا کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے قلبی طور پر میں خوشی محسوس کرتا ہوں. ایک فلاں منزل تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی قلب میں ایک اچھا لگتا ہے, یا آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتا ہے, زبان کا قفل مدینہ لگاتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. یعنی مطلب کم بولتا ہے یا بلا ضرورت بات نہیں کرتا, فضول باتیں نہیں کرتا. فضول نگاہی سے بچنا تو خیر مطلب بہت مشکل ترین بات ہے, لیکن کم از کم یہ کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا, یہ مطلب اس کی اگر عادت نہیں ہے کسی کی تو پتہ چلتا ہے تو اچھا لگتا ہے مجھے. مدنی قافلوں کے مسافر اچھے لگتے ہیں, بارہ دینی کام کرنے والے اچھے لگتے ہیں.
تو میں ایک اور بھی بس دیکھا ہے, دل بڑا رکھنے والا, درگزر کرنے والا, دل جوئی کرنے والا اور مسکرا کر بات کرنے والا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس کو مطلب کافی اس کی پذیر ہے فرماتے ہیں.
اچھائی کرنے والا اچھا لگتا ہے, اچھائی یہ جامع
لگتا,
اور برائی کرنے والا برا لگتا.
اللہ 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 ہمیں بھی اسی سوچ عطا فرمائے. عالمی مدی مگر فیضان مدینہ کی ہمیں کارکردگی بڑی پیاری ملی ہے. ہماری جو مجلس ہے اصلاح اعمال کی, کہہ رہے 500 تھالوں میں اسلام بھائی کھا رہے ہیں, تھال میں ہم کھلاتے ہیں 500 تھال ہیں, اس میں سے 407 تھال ایسے ان کو ملے ہیں جو صاف کیے گئے تھے. یہ ماشاءاللہ آج چوتھی شب ہے, تو چوتھی شب میں یہ واقعی ایک اچھی کارکردگی ہے.
500 میں سے 407 کرشمہ ہے میری مجلس کا, یہ شعبہ اصلاح اعمال. ورنہ گھر میں آپ ایک چھوٹی سی پلیٹ بھی صاف کرواؤ گے پتا چلے گا. یہ بڑے بڑے تھال اور وہ لوگ جو کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اس میں کئی ایسے ہوں جو پہلی بار ہی آئے ہوئے ہیں, ان کو اس طرح پیار سے محبت سے ترکیب میں لے کر تھال صاف کروانا یہ آسان نہیں ہے.
اب ان میں یہ سب شامل ہوں گے, ان کو بھی دعاؤں سے نوازے.
یا اللہ پاک جو میرا شعبہ اصلاح اعمال جو جہاں جہاں اعتکاف میں یہ کام کر رہا ہے, جو جو معتکفین ان کی باتیں مانتے اور عمل کرتے ہیں, ان سب کو حاجی بنا دے.
آمین.
سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے.
آمین.
اور سب کی بے اشتہا آپ مغفرت فرما دے, ان کے ماں باپ کو بھی بخش دے. اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما لے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. امیر رسول سے عرض ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی آپ نے ان تمام متکفین کو اور ان کے نگرانوں کو حج کی دعا دی ہے. کل بھی کچھ حج کا تذکرہ کل بھی مدنی مذاکرے میں ہوا تھا، تو اس سال بھی جو حج قریب آ رہا ہے اور عاشقان رمضان جو ہے وہ جھک در جھک عمرے کے لیے پہنچ رہے ہیں، تو حج کے بھی فارم بھرے جا رہے ہیں، کچھ حج کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں.
سبحان اللہ.
تو آپ کا اس سال حج کے سفر کے لیے کیا ارادہ ہے؟
آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یا اللہ، ہاں بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنائے مدینہ، اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر زندگی رہی عافیت رہی تو خواہش تو ہے کہ حج ہو جائے اس سال بھی. مدینہ کی حاضری بھی ہو جائے، اچھی اچھی نیتیں کر رکھنے میں یہ بھی ثواب ہے. اچھی نیت ہو جب کہ میں یہ کروں گا، اچھی نیت تو قریب ہی ہے.
یا خدا حج پہ بولا
Let's یہ شرف عزمائے فاطمہ تو قبر میں
تو یہ مکہ، مدینہ، حج، عمرہ، زیارت مدینہ بچوں کو رلاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ایک عشق بھرا، محبت بھرا راز ہوگا؟ اسی بات ارشاد فرمائیں، یہ مزید اس میں ترقی ہو، اضافہ ہو، برکت ملے.
صحبت ماحول، ورنہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے، بس اللہ کی رحمت سے مدینے کی یاد لوگوں کو تڑپاتی ہے. جہاں بھی عاشقان رسول علماء ہیں، ان کی صحبتوں میں جو رہتے ہیں، جو باعمل علماء ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت بھی اسی طرح کا رنگ چڑھاتی ہے. تو ماحول پر ہے، صحبت پر ہے. الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کی صحبت میں رہیں گے، ماحول میں رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب نعمتیں ملتی رہیں گی. ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہے. دنیا اب تو بالکل غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جو اس کی طرف دیکھتا ہے اس کو غفلت کی چادر اڑا دیتی ہے گیا کام سے. اللہ پاک بچانے والا ہے.
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو لوگ انتقال فرما جاتے ہیں اور جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو مردے کے ساتھ کچھ لوگ تبرکات رکھتے ہیں یا عہد نامہ وغیرہ جو رکھتے ہیں قبر میں، اس کی ہمارے دین کے حوالے سے کیا حیثیت ہے اور وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ آیا یہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ذرا مرحمت فرما دیں.
جائز ہے تبرکات رکھنا، قبر میں عہد نامہ رکھنا، ان کے فضائل بھی ہیں، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے.
جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کی وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس کچھ موئے مبارک وغیرہ تھے تو وہ رکھے جائیں. یوں ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن یعنی لباس موجود تھا، آپ کے ناخن مبارک موجود تھے، بال مبارک موجود تھے. اس کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اس کو میرے کفن میں رکھا جائے. مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں رکھنے کا حکم دیا تھا. یہ ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان میں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کو جب غسل دے دیا گیا تو آپ نے اپنا پیرہن یعنی اپنا جو آپ کا تہبند تھا وہ دیا کہ یہ ان کے کفن کے اندر شامل کر دیا جائے، تو وہ برکت کے لیے ہی تھا. تو ان چیزوں سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت مزید اس پر ہوگی اور ان کی برکتیں بندے کو یعنی مردے کو حاصل ہوں گی.
ایک ہمارے پاس تاثرات ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے.
میرا نام محمد کامران اتاری ہے، میں انجینئر ہوں پروفیشن سے. 2016 میں اعتکاف کیا تھا، 10 دن کا کیا تھا، تب سے میری نماز درست ہو گئی. اعتکاف کے 10 دن نے سمجھ لے کے لائف کو ٹوٹلی 180 کے اینگل پہ چینج کر دیا ہوا. سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن مزہ نہیں تھا آتا، اس کے بعد نماز میں مزہ آنا شروع ہوا. باقاعدہ کر کے سکھایا. کچھ لوگ بتاتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور ہمارے پیر صاحب کو یہی رنگ ہے، پہلے کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں، اور لوگ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں. اسی وجہ سے نا
میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، اس کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟
اعتکاف میں سیکھا تھا، انہوں نے کر کے دکھایا تھا. ایک اسلامی بھائی لیٹ گیا تو انہوں نے پراپر کر کے دکھایا، ہمیں پہنا کے دکھایا، تو ساری گائیڈ لائن کی ہمیں سمجھ آ گئی. اور اسی کے ایک یا دو تین سال کے بعد نا میرے دادا ابو کی انتقال ہو گیا، تو ان کو غسل میں نے دیا تھا. پھر وہ ڈھونڈ رہے تھے غسل، میں کہا میں آ گیا ہوں، الحمد للہ سیکھا ہوا ہے. تو پھر ایک اسلامی بھائی بھی آ گئے تھے، وہ ساتھ تھے، انہوں نے غسل دیا، بڑی خوشی ہوئی. والد صاحب کو خوشی ہوئی کہ چلو میرے میں نے نہیں دیا، میرے بیٹے نے دے دیا، بڑی سعادت کی بات ہے. دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے، اور یہ بچہ فری آف کاسٹ ہے. لوگ پیسے لیتے ہیں، لاہور میں 50,000 روپیہ لیتے ہیں غسل کفن، یہ غسل دینے کا 50,000 روپیہ غسل دینے کا لیتے ہیں. قدر کر لو دعوت اسلامی کی، اللہ پاک اہل سنت میں دعوت اسلامی کی محبت دوبالا کرے اور ہمیں ان کے قدر کرنے کی توفیق دے. اصل دین کی پہچان فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں آپ سے لے رہے، آپ کو دے رہے ہیں. قرآن پاک گلبرگ میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر یقین مانے بہت اچھا، بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، اتنے پیسے لوگ قرآن ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے پیسے چارج کر رہے ہیں. فری آف کاسٹ ہے. موجیں لگی ہوئی پنجابی کا لفظ ہے. ہاں آ کے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ پیر صاحب کا جو انہوں نے تربیت ماشاءاللہ کر رہے ہیں چبے پہنے ہوئے ہماری اصل جو دین ہے نا ہمارا الحمدللہ نظر آتا ہے. بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے. کوستے بھی ہیں خود کو لائف گزاری ہے. انجینئرنگ لے گئے اسٹڈی میں. آپ بچے بہت اچھے ہو قسم سے بہت اچھے ہو. میں ٹیچنگ کرتا ہوں یہ ان سے بڑے بڑے بچے کو پڑھاتے ہیں. بچے نا بہت بگڑ گئے ہمارے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ شکر ہے. یقین مانے یہ بچوں کو قدر کرنی چاہیے مرشد کی. اگر ان کو دنیا دکھا دینا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ بچے دن رات پیر و مرشد جو کہتے ہیں بس سیٹ سٹ کے پنجابی کے مصرع کرتے جاؤ بس. یقین مانے دنیا ہم نے دیکھی ہے. بچوں کو دیکھا لاہور میں رہتے ہیں ہم. یقین مانے یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں. ایسے بچے دیکھے ہیں دین کی بات کی انہوں نے مانی ہے. کہتے ہمیں اب تک کسی نے بتایا ہی نہیں تھا.
ماشاءاللہ بڑے عمدہ جذبات. اعتکاف میں کیا کیا ملتا ہے آپ نے دیکھا کہ انہیں اپنے دادا جان کے حسن میت کی بھی سعادت مل گئی. مرحبا سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
প্রিয় মুর্শিদ, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আসা কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি. বাংলাদেশের শহর চট্টগ্রাম থেকে আতিক ভাই এসএমএস করেছেন, রমজানে কাজা নামাজ আদায় করলে কি 70 গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে? ইয়ানি ক্যা মাহে রমজান মে কাজা নামাজ আদা করনে কা 70 গুণা জিয়াদা সওয়াব মিলেগা?
نیکی کا اجر تو بڑھ جاتا ہے, لیکن اب کسی نے نماز قضا ہوگی تو رمضان کا انتظار کرے, جیسے لوگ زکوٰۃ میں رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت پائیں گے. اب زکوٰۃ فرض ہوئی شعبان میں اور ہم دیں گے رمضان میں, تھوڑا ٹھہر جاؤ تو ان کو 70 گنا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا, کیونکہ بلا ضرورت ایک واجب ان پر لازم تھا اس کو مطلب ایک ثواب کے لالچ میں. اور جب کوئی سنت چھوٹے یا کوئی واجب چھوٹے تو پھر جو مستحب تھا بھی وہ اس کے لیے مستحب رہتا نہیں ہے. اس لیے وہ زکات جو ہی فرض ہوئی اب فوراً دینی ہے. ہاں کوئی حل نہیں ملا جس کو دی جائے تو وہ اس وجہ سے وہ اس نے انتظار کیا لیٹ کیا, وہ گناہگار نہیں ورنہ گناہگار. تو اسی طرح ہر نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے, لیکن ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں تو ہے ہی گناہ کا کم. اب بالفرض کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اس کی نماز قضا ہوئی لیکن اس میں یہ قصوروار نہیں ہے, مثلا کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے وقت نکل گیا, اس کو اوہ میں نے نماز نہیں پڑھی, یعنی وقت کا یہ 100% وہ بھول گیا تو گناہگار نہیں ہے. لیکن نماز تو قضا کرنی ہوگی, بلکہ جب یاد آئے اس کا کفارہ ہی ہے, جیسے یاد آئے اس کو پڑھ لے. تو اب اس حال میں انہوں نے شریعت کے حکم پر عمل کیا اور قضا کر لی فوراً, اور قضا ایسی ہوئی تھی جس پہ یہ گناہگار بھی نہیں تھا. اس پر تو سیدھی سیدھی بات ہے ثواب کی امید ہے کہ ایک نیک کام ہے یہ. اور ویسے جو نمازیں رہ جاتی ہیں قضا عمری ہے, یہ بھی ایک نیک کام ہے کہ اس کو آدمی قضا کرے لیکن رمضان کا انتظار نہ کرے. رمضان میں جتنی قضائیں ان مانو کر کرے گا کہ انتظار نہیں کیا, کنٹینیو بےچارا کر رہا تھا, رمضان آ گیا اس میں بھی اس نے جاری رکھا اس کام کو, تو امید ہے کہ اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا اور زیادہ ثواب ملے گا. یہ بھی ایک عمل ہے جو رمضان میں ہوا نیک عمل. جو رمضان میں تو جلدی جلدی قضا عمری کو اور جلدی فاسٹ آدمی نمٹا لے اور اپنا بوجھ اتار دے. اور ویسے ہی فاسٹ اتارنا چاہیے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا قضا میں یہ بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے دعائے رمضان پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. صلو علی الحبیب صلو علی محمد.
প্রিয় মুর্শিদ, সাব্বির বলছি ঢাকা থেকে। বয়সের কারণে বা রোগের সমস্যার কারণে মাথার চুল পরে যায় এবং এরপরে মানুষ নকল চুল লাগায়, এ ব্যাপারে যদি কিছু জানাতেন। সাব্বির ঢাকা সে এসএমএস কিয়া ওর বলায় কি উমর কি জিয়াদা হোনে ইয়া বিমারি কি ওজা সে সার কে বাল গির যায় তো ক্যা নকলি বাল লাগা সকতে হ্যায়।
एक तो वो इंसानी बाल लगाना ये तो जायज नहीं है, इंसानी बाल नहीं लगा सकते। वो आर्टिफिशियल बाल लगाने में
इंसान के बाल और खिंजीर के बाल नहीं लगा सकते, ये
इंसान और खिंजीर के बाल।
और इसी तरह कुत्ते के बाल भी बाज लोग लगवाते हैं, तो इसमें उलमा का सख्त इख्तिलाफ है।
इसका
कुत्ते के बालों
कुत्ते के बाल
तो इससे भी बचना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर किसी और जानवर के लगाए जाते हैं या आर्टिफिशियल बाल लगाए जाते हैं तो वो लगाना जायज है।
अच्छा,
इंसान के चाहे अपने ही बाल क्यों ना हो, बाल खाल समेत निकाल के लगा देते हैं तो वो जायज नहीं है, चाहे किसी भी हिस्से के निकाल के लगाए जाए।
किसी के गंज हो गया या सर के बाल सारे झड़ गए तो अब ना अपने बाल लगा सकता है, ना किसी इंसान के बाल लगा सकता है, ना खिंजीर, गालिबन इसको पिग कहते हैं, पिग खिंजीर सुअर, इसके बाल भी नहीं लगा सकता कि ये जायज नहीं है। अलबत्ता किसी और हलाल जानवर के लगा ले तो कोई मसला नहीं है। कुत्ते के भी लगाने में चूंकि सख्त इख्तलाफ है उलमा का, तो इसको भी ये भी बचना है इससे। दीगर जानवरों के लगा सकते हैं बाल, तो या दागों के या कोई आर्टिफिशियल बालों तो वो भी लगाए जा सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
سلام। বাংলাদেশের শহর কুমিল্লা থেকে আরমান ভাই এসএমএস করেছেন, ঘরের মধ্যে যদি আব্বু আম্মু ঝগড়া করে তো ছেলে বা মেয়ে কার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে? কুমিল্লা সে আরমান ভাই কা সওয়াল হ্যায়, আগার আম্মি আব্বু কা ঝগড়া হো যায় তো বেটা কিসকা সাপোর্ট করেগা?
আপনা खामोश रहे और क्या बोलेगा तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। तो मौके की मुनासबत से इन टाइम पे बोलेगा ना, जिसकी भी फेवर लेगा दूसरा जो है ना, दोनों का एहतराम जरूरी है, तो दूसरे का जो है ना वो दिल दुख सकता है, परेशानी हो सकती है, घर में झगड़े बढ़ सकते हैं। अब अगर किसी का कसूर है, एक का कसूर तो बाजू का होता होगा, बाजू का दोनों का कसूर होता होगा, तो जिसका कसूर है या दोनों ही का कसूर है तो, और आप इन औलाद ऐसे जिसका बात का वजन है, तो अकेले में एक एक को इंफिरादी कोशिश करें और उसको समझाने की कोशिश करें। अगर फसाद होता है, फितना होता है, तो फिर ज़ाहिर वाजिब तो है नहीं समझाना, सब्र करें, दुआ करें इनके लिए। सल्लू अलल हबीब।
एक हमारे पास वीडियो सवाल है बांग्लादेश।
खुदा भी दिया इश्क़े मुस्तफा, इल्मो अमुल शुद्धीर प्रोचेस्टा, शरीयत तरीका तेर चिंता धारा, शोबेर शो
আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, লবণাক্ত বা নোনা পানি দিয়ে অজু করলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, আশেপাশে মিঠা পানির উৎস খুব নেই, তো এই মতো অবস্থায় আমির আহলে সুন্নতের কাছে কিছু দিক নির্দেশনা চাচ্ছি।
সমুদ্র কে খারে পানি কপেলে তো বাতা, নমকিন পানি, সমুদ্র কা পানি, नमकीन पानी से जो समुद्र का नमकीन कुदरती जो पानी है, तो उससे तो वजू करने में कोई हर्ज नहीं है, कुल्ली करेंगे मुंह में नमकीन ही आएगी तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कि पानी में नमक मिलाकर, उन्होंने ये भी पूछा है, ऐसा कोई करता तो नहीं है सर? बाबू ये कान, ये नमक गई है तो एक तरह की गिजा मुंह में गई एक्स्ट्रा, जिसकी जरूरत नहीं थी, اب اس کا تو مسئلہ کچھ آپ حل کریں.
وضو کے لیے تو پانی بہت سارا ہوگا, اس میں کتنا نمک ملائے گا کہ پانی نمکین ہو جائے, تو سوال برائے سوال ہی ہوگا. نمکین پانی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ وہ کہیں سے کھارا پانی, جیسے بعض اوقات بورنگ کا پانی ہمارے یہاں ہوتا ہے تو وہ کھارا ہوتا ہے, تو اس کے مسائل ہیں کہ وہ اس سے وضو کرنا جائز ہے, لیکن اب باقاعدہ کوئی اتنے سارے پانی کے اندر نمک ملائے یہ تھوڑا مشکل کام ہے.
اب یہ کوئی بہت رہنے کے بس پوچھنا بھرائے پوچھنا ہے, کوئی مریض ہو نادر صورت ہے اس کو یہ کہا گیا ہو کہ نمک کلی بھی ہونی چاہیے ناک پہ بھی چڑھنا چاہیے اور یہ سب بدن پر صرف نمک پانی, اب وہ جو کھانا کھانے کے بعد میں نمکین پانی پیتا ہوگا, تو آگے سمجھ جائیں آپ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ہمارے اسلام اس میں یوں وضاحت دے رہے ہیں کہ ان کا جو کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ اس طرح سے تھا کہ بعض جگہوں پہ جو اس طرح کا کھارا پانی ہوتا ہے اور اطراف میں میٹھا ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے, تو اس طرح کے پانی سے وضو کرنے سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ
اچھا ہے کھارا پانی.
جی جی جی
وہ تو وضو تو ہو جائے گا, اس سے اطراف میں میٹھا پانی ہو تب بھی وضو ہو جائے گا.
شریف سے سجاد احمد عطاری عرض کر رہا ہوں. باپا کھانے کے میں ضائع کرنے کے حوالے سے آپ نے احتیاط ارشاد فرمائی, بڑا ایمان تازہ ہوا اور میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل میں مزید احتیاط کروں گا, کھانے کو ضائع ہونے سے ہم اپنے گھر میں بچائیں گے. باپا ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے, اے کاش کہ یہ اگر ہم اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لیں یا جہاں پر دعوتیں ہوتی ہیں شادی ہال وغیرہ میں, اگر شادی ہال والے یہ لگا لیں جملہ تو امید ہے کہ پڑھنے سے ذہن بنے گا کہ اتنا ہی ڈال تھالی میں بیکار نہ جائے نالی میں. باپا میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے, دعوت اسلامی پہ استقامت, آپ کی غلامی پر استقامت مل جائے. جزاک اللہ خیرا.
تو یہ بولیں گے ہم نالی میں نہیں ڈالتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, مسئلہ کریں گے. ورنہ یہ کہ کوئی اور مدنی پھول لکھ کر لگا دینا تو اچھا ہی ہے کہ کھانا بلا وجہ ضائع کرنا گناہ ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہو گیا, یہ لکھ کر لگا دیجئے. کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ پڑھا ہے, وضو خانوں پہ لکھا ہوتا تھا پانی کم خرچ کریں, یہ بھی ذہن بنا. نماز قائم کرو نماز قائم کرو, پہلے جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا, اب بھی لکھا ہوتا ہوگا, تو اس سے بھی ایک نماز کا ذہن بنتا ہے کہ نماز بہت اہم ہے, کہ وہ لوگ لکھتے ہیں نماز قائم کرو. ماشاءاللہ آپ کو چوٹ لگی یا آپ کو جذبہ ملا یا جو جذبہ تھا اس میں برکت ہوئی ترقی ہوئی, مرحبا. سب اگر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوا اسے.
جی ہمارے یوسف شاہ صاحب بھی ہیں موجود نیچے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ
وسلم. الحمدللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کا سلسلہ ہے. یہاں پر موجود عاشقان رسول میں سے چند اسلام بھائی امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عماد عطارے مظفر آباد سے تشریف لائے ایک ماہ اعتکاف کے لیے. پاپا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ اگر کوئی تہجد کی نیت سے سو گیا اور اس کی آنکھ نہ کھلی تو کیا اسے ثواب ملے گا؟
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح و رضویہ جلد 7 پیج نمبر 83 پر فرماتے ہیں, بنیت تہجد سونے والے کو, یعنی نیت تہجد کی نیت سے سونے والے کو اگرچہ تہجد نہ پائے, یعنی وہ نہ پڑھ سکے, ثواب تہجد کا وعدہ فرمایا اور اس کی نیند کو رب العزت جل جلالہ کی طرف سے صدقہ بنایا. جو بنیت تہجد سویا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور مثلا اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی, آنکھ کھلی تو فجر ہو چکی تھی, تو اب اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. حدیث پاک بھی اعلی حضرت نے نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو رات کی نماز کی نیت رکھتا ہو یعنی تہجد کی نیت رکھتا ہو اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالی اسے نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزید سوال عرض کر رہے
ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا نام سید انس علی شاہ ہے, میں علی پور سے تعارف رکھتا ہوں. میرے سنا کہ آپ کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ندی کاوت کو جلانا کیسا ہے, کیونکہ اس میں اسلامی نام بھی شامل ہوتے ہیں, کیا یہ گناہ ہے؟
اگر مبارک نام شامل ہوں اس میں یا مبارک آرٹیکلس ہوں, مضامین ہوں, پھر تو نہ جلایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ. ایک اور اسلام بھائی سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبید اقبال ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین یوٹیوب یا فیس بک پر کمنٹس کر سکتی ہیں؟
اب مطلقاً کمنٹس کرنے سے دیکھیں, وہ اپنا اظہار بھی نہیں کرتی کہ میں ہوں کون, اور کمنٹس بھی وہ شریعت کے مطابق دیتی ہے. اب اس کو منع شریعت چرن منع تو نہیں کیا جائے گا نا. مثال کے طور پر کسی نے شرعی مسئلہ بیان کیا اور وہ غلط, وہ یہ عورت جو ہو یہ اتنا علم دین رکھتی ہو, اور اگر اس نے کسی کتاب کے حوالے سے اپنا کمنٹس میں دیا کہ یہ جس نے لکھا یا بیان کیا وہ اس کی غلطی ہو گئی ہے اور کتاب میں تو یوں لکھا ہے, تو ایک نیکی کا کام ہوا اگر ایسا ہے تو. اب جیسے کمنٹس جیسی صورت, اگر نام کی نمائش, عورتیں تو اپنی تصویریں بھی ڈالتی ہوں گی میرا گمان ہے, بہت کچھ ہوتا ہوگا, تو ہر بات کی تائید نہیں کر رہا میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا پیر و مرشد کے درگاہ میں سوال ہے کہ موکل ڈاک کر کسی دوسرے کے گھر کی باتیں جاننا کیسا؟
موکل کے ذریعے, اول تو موکل کے ذریعے دوسروں کی پرفیکٹ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی, نہ غیب کی خبریں, نہ جنات جو ہے نا یہ علم غیب نہیں جانتے. بعض باتیں یہ سچی جو بتا دیتے ہیں نا ماضی کی ہوتی ہے, وہ یوں ہوتی ہے کہ جیسے موکل ہے کسی کے پاس تو وہ ہوئے گا تو جن, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو جن اس نے تابع کیا اپنے قابو کیا ہے, تو اس جن کی دوستی ہوگی جس آدمی کا منگوایا مثلا, یا وہ اس سے کانٹیکٹ کر کے ترکیب بنائے گا جیسے عام لوگ بناتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان, یہ جن ہوتا ہے شیطان یہ پیدا ہوتا ہے, اس کو جس کو حمزاد کہتے ہیں فارسی میں. تو ہمارے یہاں عام طور پہ یعنی جو پتا ہوتا ہم لوگوں کو حمزاد اس کو بولتے ہیں, تو وہ جن جس نے موکل رکھا ہے نا وہ اس کے حمزاد سے کانٹیکٹ کرتا ہوگا اور اس کو پوچھتا ہوگا. ماضی کی باتیں اس کو تو ہو سکتا ہے کہ پتا ہوں یاد ہوں کہ یہ یوں بھی کیا تھا, اس نے یوں بھی ہوا تھا, یہ بہت بیمار ہو گیا تھا, یا فلاں جگہ سمندر کنارے گیا تھا تو یہ ڈوبنے لگا تھا پھر نکال لیا گیا تھا, یا درخت پہ چڑھا تھا تو گر گیا تھا تو بیمار ہو گیا تھا تو سر ٹوٹ گیا تھا, تو سر ٹوٹ گیا تھا تو پیر ٹوٹ گیا تھا, یہ ان کو معلوم ہوتا ہے, ایسی باتیں یہ بتائے. تو اگر یہ موکل بتائے گا نا یہ جس کے بعد جینے کہ تم سمندر کے کنارے گئے تھے اور ڈوبنے لگے تھے, تم کو کسی نے یوں نکالا تھا اور تم درخت سے گرے تھے اور سناٹا تھا اور شام کا وقت تھا اور تم ڈر گئے تھے, تو اس طرح کے واقعات اس کو بتائے گا نا جن والا, تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ غیب کی خبر دے رہا ہے. غیب کی خبر ہے ہی نہیں, اس کی کیونکہ قرآن کریم صاف ارشاد ہے جن غیب کی خبر نہیں جانتے. آیت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے
اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت والے عذاب کے اندر ٹھہرے نہ رہتے، یعنی اتنے عرصے تک کام نہ کرتے رہتے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں.
ارے اتنی یعنی کہ بات بھی ایسی تھی کہ اس میں تو یعنی کہ اگر یہی نہیں پتا چلا تو ان کو اور غیب کیا پتا چلیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وہ بیت المقدس کی تعمیرات کے تعلق سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ ہو رہا تھا، اور آپ اپنی محراب میں اپنی عصا اپنی استیک کے ساتھ تشریف فرماتے اور اسی حالت میں آپ کا وقت آ گیا اور روح قبض کر لی گئی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اسٹیک پر کھڑے رہے حالانکہ روح آپ کی قبض ہو چکی. تو وہ جنات کام کر رہے تھے، وہ بنا رہے تھے تعمیرات، تو ایک سال تک وہ تعمیرات کرتے رہے. جب آپ ایک سال ہو گیا اور وہ کام مکمل ہو گیا جو کرنا تھا کنسٹرکشن کا، تو اب یہ کہ وہ لکڑی مبارک جو تھی وہ دیمک
جی. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وہی دیمک جو ہے وہ اس لاٹھی مبارک کو اس نے کھا لیا. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے تو یہیں سے یہ بات ظاہر ہو گئی.
تو لاٹھی مبارک جو تھی آپ کی عصا مبارک اسٹک، تو اس کو دیمک نے اپنا کام دکھایا، اور جب اللہ نے چاہا تو دیمک نے کام پورا کر لیا تھا اس مبارک اسٹک کا، تو وہ سپورٹ جو تھا وہ نہ رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تو پتا چلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں. یہ اس کا قصہ، اور جنات کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں. سال بھر تک، سال بھر ہو گیا تھا وفات کو. تو یوں قرآن کریم میں صاف فرمایا کہ اگر یہ غیب کا غیب کا علم رکھتے جنات تو وہ کبھی ذلت کے عذاب میں نہ رہتے. نہیں محنت کرتے رہے ایک سال تک یہ اس میں نہ رہتے، وفات ہو جاتی تو روب جاتا رہتا ان پر. جو بھی اب اس کی تفسیر ہو تو اس طرح مطلب ہے کہ جنات کا علم غیب، جنات جانتے ہیں علم غیب یعنی آئندہ کی خبر وہ دے سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. علماء کا یہی فتویٰ ہے اور قرآن کے مطابق ہے یہ. اور ہمارے یہاں یہ مصیبت، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. جگہ جگہ یہ جو جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کم تعلیم کم دینی طور پر جو لوگ مطلب پیچھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے علاقوں میں اس طرح کے ڈھکوسلے بہت ہوتے ہیں. وہ اس کو حال چڑھتا ہے تو اس کو سواری آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ بازی ہو رہی ہوتی ہے. کہیں قبر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں دیوار سے آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ سب حساب کتاب، یہ عام مطلب یہ باتیں ہمارے یہاں ہیں. مطلب کوئی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی پرانی بات کر رہا ہوں. ہے بہت خطرناک ایمان کے لیے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ آئندہ کی بات بتائی اگر کسی نے جن نے، اور غیب کی بات آئندہ کی، تو اس پر یقین کرنا ہی نہیں ہے، شک میں بھی نہیں پڑنا کہ یہ غیب جانتا ہے. یہ جان ہی نہیں سکتا. جب رب کے قرآن میں آ گیا خلاص ہماری آنکھیں بند ہو گئی. خلاص ہم قرآن کو ماننے والے، قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کرنا کفر ہے. ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد السمیع عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بلونگ کرتا ہوں. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے مقامات اور چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی؟
سا... سبزہ ہے، سبزے میں سب سے اعلیٰ درجے کا سبزہ مدینے میں ہے، جس کو سبز گنبد کہتے ہیں، اس پہ سبز رنگ برکتیں حاصل کر رہا ہے، اور پھر یہ وہاں سے برکتیں لے کر آنکھوں کو روشنیاں دے رہا ہے، تو سبز رنگ کو دیکھنے سے سبزہ ہے، سمندر ہے، تو یہ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
We have a few questions from overseas today. The first question is from Noshad Attari from Sufi Nagar, Durban, South Africa. He's asking, what is the ruling regarding that Hafiz who ends his Qiraat in the position of Ruku? And he is also requesting for Dua-e Maghfirat. The question is, کہ کچھ وفاظ جلدی جلدی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی قرآت رکوع میں جاتے جاتے رکوع میں جا کر ختم کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
قیام کے علاوہ کہیں تلاوت کرنا نماز میں، اگر جان بوجھ کر ہے تو نماز ہی واجب الادا ہو جائے گی، ترک واجب ہوا، اور اگر بھول کر ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا.
جی، یعنی وہ ایک تو ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اگر رکوع تک ہاتھ پہنچ گئے گھٹنوں تک اس حال میں پڑا ہے تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا.
رکو کا اتنا درجہ جو ہے وہ یہ کہ اتنا جھکا کے ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، یعنی یہ ایک درجہ اس کا جو اس سے کم درجہ ہے نہیں، کم درجہ ہی ہے. تو اس طرح اگر اس نے کوئی تلاوت اب ختم کی، جیسے تعلمون کر کے یہ یوں جھکا، تو اب یہ کوئی آیت یا کوئی کلمہ تو پورا ہوا نہیں اس میں.
اصل میں وہ ہونا تو وہی چاہیے کہ اس طرح کرنا برحال ہے، تو کول دوسرا کول ہے جس میں یہ ہے کہ راہ کے اندر بھی اگر کسی نے پورا کر لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن برحال اس طرح کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر رکوع کی حد سے پہلے اس نے پورا پڑھ لیا ہے تو برحال اس کی نماز بلا قرات ہو جائے گی.
پھر یہ کہ تکبیر بھی جا کے پھر رکوع میں ہی کہے گا، یہ
جی
یہ بھی سنت چھوٹی.
The next question that we have is, my family is not allowing me to marry. What should I do? کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ میری فیملی مجھے شادی کرنے نہیں دے رہی، میں کیا کروں؟
What shall I do? کل ہوا تھا اللہ اللہ، ویسے ترکیب کرے سمجھانے کی، دعا کرے کسی عزیز کو جو جن کے اپروچ ہو ان کو اپنا درد بتائے، گناہوں سے بچا لیا جائے، ورنہ بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. جو بھی اگر جوان ہو گیا اور اس کا جوڑ مل گیا تو بلا وجہ اس میں جو لیٹ کرتے ہیں نا یہ صحیح نہیں کرتے، بہت نقصان ہوتا ہے اس سے، بعض اوقات پھر گناہوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے، کرائم بڑھ جاتے ہیں. اس سے سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے جیسے بس فارغ کر دیا جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے از، Due to worldly problems, can we make dua for death? دنیا سے پریشان ہو کر کیا مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟
جائز نہیں ہے. دنیا کی پریشانی یا بیماری کی وجہ سے موت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. صبر کرے، اجر کمائے، صبر میں اجر ہے، جنت کا صبر جنت کا خزانہ ہے. اے سب یہ صبر تو خزانہ ہے، جنت ہے عاشق کو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی النبی صلی اللہ علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے, اور الحمدللہ جو درست جوابات دیتے ہیں ان کے درمیان قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا ہے, اور انہیں تحفے میں پورے 12 ماہ کی بکنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے مہنامہ فیضان مدینہ کی, جو ان کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچانے کی ترکیب ہوتی ہے. کل سوالات ہوئے تھے 3, اور یہ ہمارے جو متقف ہیں وہ بھی چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی ہم نے مجلس سے عرض کیا ہے کہ ہمارے جو ایک پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہے ہیں ان تک بھی یہ سوالات پہنچائے جائیں, وہ اپنے نمبروں سے اگر شامل ہوں گے ہو سکتا ہے ہمارے اعتکاف کرنے والوں میں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ انہیں حاصل ہو سکتی ہے. سوال نمبر 1 ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ جواب, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. سوال نمبر 2, خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ جواب, 5 سال پہلے. سوال نمبر 3, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے اپنے دل کا ٹکڑا کہا؟ جواب, حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کو. جو جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت سید راحت علی اتاریہ حیدرآباد, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت نواز اتاریہ لاہور, ام ہادی ملیر کراچی, بنت ذوالفقار راولپنڈی, شاہ نواز رضا اتاری بن فلک شیر لیا پنجاب, بنت ارباب گمبڈ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دادی ہوئی, ڈرا ہوئی, اور درست جواب جو سلیکٹ نام ہوا وہ ہے شاہ نواز رضا اتاری بن فلک شیر لیا پنجاب. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کرے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر میگزین جو ہے یہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات, اسلامی بہنیں محرم کا نام لکھیں, محرم کا نام اور نمبر لکھیں, اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور کل اذان عشاء تک آپ نے یہ جوابات جو ہے وہ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجنے ہیں. سوال نمبر 1, کھانے کا برتن دھو کر پینے سے کتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 2, جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا علم کتنے عرصے بعد ہوا؟ سوال نمبر 3, کیا سبزے کی طرف دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ یہ سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم اس قرآن دازی میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.